نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ابن حشام لکھتے ہیں، اللہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر مقرر کرے تو آپ کا یہ حال ہوا کہ جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے بستی سے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ مکانات نظر نہ آتے، آپ مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں میں کھو جاتے۔ ابن حشام نے عبداللہ بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں ایک مہینہ ہرا پہاڑ میں چلے جاتے اور اس کے پڑوس میں رہتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی ہرا من کل سنہ شہرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کے کچھ اشعار ابن حشام نے نقل کیے ہیں۔ ایک مصرع یہ ہے، وراقن لیرقا فی ہرا و نازل، وہ ہرا پر چڑھنے والے ہیں اور پھر اس سے اترنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب حقیقت کی تلاش کا جذبہ ابھرا تو آپ کا حال یہ ہوا کہ انسانی بستیوں سے نکل کر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے۔ یہ گویا ایک صالح روح کا واقعات انسانی کا ماحول چھوڑ کر واقعات خداوندی کے ماحول میں جانا تھا۔ صحرائی جغرافیہ خصوصیت سے اس کام کے لیے موزوں ترین جگہ ہوتی ہے۔ رومانیہ کے مستشرق کونستان ورسیل جارج نے اسلام کے جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے خود عرب کا سفر کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب پیغمبر اسلام میں لکھتے ہیں، جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نہ گزارے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے اور خیال کو تقویت دیتا ہے۔ عرب کی گھاس اور یورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے۔ گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو، یہاں تک کہ عرب جنگلوں کے ببول بھی خوشبودار ہیں۔ 30 لاکھ کلومیٹر والا مستح جنگل اور گرم عربستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان گویا بلا واسطہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے ملک ایسی عمارت کی مثل ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دیواریں حائل ہیں، مگر عرب کے جنگلوں میں ایسا کوئی معنی نہیں ہے جو دیدار حق کو روک سکے۔ لوگ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں لامحدود جنگل اور بے کنار آسمان انہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں خدا اور فرشتوں کی شناسائی کے لیے کوئی چیز معنی نہیں۔ نمبر دو، زمانہ جاہلیت میں عرب کے کچھ لوگوں نے ایک باہمی معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور ظلم کو روکنا تھا۔ اس معاہدے میں شریک ہونے والوں کے نام تھے فضل بن فضالہ، فضل بن ودا اور فضیل بن حارث۔ چنانچہ انہی کے نام پر اس معاہدے کا نام حلف الفضول، فضل والوں کا معاہدہ پڑ گیا۔ یہ معاہدہ ابتدائی بانیوں تک زندہ رہا۔ ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر اس طرح کیا ہے، روض الانف السحیل: ان فضولا تحالفوا وتعاقدوا الا یقیموا ببطن مکہ ظالم امر علیہ تعاہدوا وتوافقوا فالجار معتر فیہم سالم۔ فضل نامی افراد نے باہم معاہدہ کیا اور عہد باندھا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہنے پائے گا۔ انہوں نے اس بات پر باہم عہد باندھا اور اقرار کیا، بس مکے میں پڑوسی اور ضرورت سے آنے والا سب محفوظ ہیں۔ واقعہ فیل کے بعد عرب میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار یعنی حرام مہینوں میں کی جانے والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد دوبارہ عرب میں بدامنی بڑھ گئی۔ اسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ یمن کے قبیلہ زبید کا ایک شخص کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا۔ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل سہمی نے اس کا سامان خریدا مگر اس کی مطلوبہ قیمت نہیں ادا کی۔ مذکورہ یمنی تاجر نے مکے والوں سے فریاد کی، اس نے کچھ اشعار کہے اور ان کے ذریعے عام لوگوں تک اپنی شکایت پہنچائی۔ اس واقعے نے مکے کے کچھ درد مند لوگوں کو چوکنا کر دیا۔ زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم اور بنو تمیم کے لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے تاکہ صورتحال کے بارے میں مشورہ کریں۔ انہوں نے حلف الفضول کی اثر نو تجدید کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے باہمی عہد کے ذریعے اپنے کو پابند کیا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم سے اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس عہد کے بعد وہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے۔ اس سے مذکورہ شخص کا سامان چھینا، وہ اس کو اس کے مال کے حوالے کیا۔ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر میں ہوا تھا۔ وہ اگرچہ عربوں کا ایک معاہدہ تھا مگر آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کی بابت آپ کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لا اضيعت به في الاسلام لا جبت تحالفون ان يردوا النضول على اهلنا اهلها والا يعز ظالما مظلوما۔ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہونے والے معاہدے میں شریک تھا، اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس میں بلایا جاتا تو میں ضرور اس میں شریک ہوتا۔ انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ حقدار تک اس کا حق پہنچائیں گے اور یہ کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہ آ سکے گا۔ بحوالہ سیرت ابن کثیر۔ ابن حشام نے اس ذیل میں بعض واقعات نقل کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلف الفضول کا ذہنی اثر بعد کے عربوں میں بھی باقی تھا۔ ولید بن عتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھتیجے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا۔ اسی زمانے میں ولید بن عتبہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جائیداد کا جھگڑا ہوا جو کہ ذل مروہ نامی گاؤں میں تھا۔ ولید نے طاقت کے زور پر اس پر قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت حسین نے فرمایا، احلف باللہ لتصفننی من حقی او لا حزن سیفی ثم لا قومن فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا ادعون بحلف الفضول۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میرے حق کے معاملے میں انصاف کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی تلوار لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر پکاروں گا۔ عبداللہ بن زبیر جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ انہوں نے کہا، میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لیے پکاریں گے تو میں اپنی تلوار لوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہاں تک کہ ان کا حق ان کو دیا جائے یا ہم دونوں ایک ساتھ قتل ہو جائیں۔ یہ بات مسور بن مخرمہ زہری کو پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ اسی طرح یہ بات عبد الرحمن بن عثمان تیمی کو پہنچی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ جب ولید بن عتبہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے حضرت حسین کو ان کا حق ادا کر دیا۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام جز اول صفحہ 146۔ اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ بد امنی اور فساد کے مسئلے کے حل کے لیے اسلام کا مصدقہ طریقہ حلف الفضول کا طریقہ ہے، یعنی معاشرے کے ذمہ دار افراد کا خدا کے سامنے عہد باندھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہو تو وہ فوراً دوڑ کر موقع پر پہنچیں گے، مظلوم کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنائیں گے، وہ اپنی ساری قوت اور ساری کوشش صرف کر کے ظالم کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور مظلوم کو اس کا حق ادا کرے۔ آج ہر بستی میں یہ صورتحال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستاتا ہے، کوئی کسی کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ غرض جس کو ذرا بھی کوئی طاقت یا موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کمزور کو دبائے اور ظالمانہ طریقے پر دوسرے کے حقوق کو غصب کرے۔ اس قسم کے واقعات ہر بستی میں اور ہر محلے میں ہو رہے ہیں، مگر تمام لوگ غیر جانبدار بنے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ذمہ دار افراد بھی ان معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے۔ کسی کو اگر اصلاح امت یا خدمت قوم کا شوق ہوتا ہے تو وہ جلسوں اور تقریروں کا مشغلہ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اصل کام مظلوموں کی عملی داد رسی ہے، نہ کہ مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا اور اس میں الفاظ کے دریا بہانا۔ مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زخمی ہو جائے اور آپ اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے ایک شاندار زخمی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے دوڑ پڑیں۔ نمبر 3، قبائلی نظام میں آدمی قبیلے کی حمایت کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ابتدائی زمانے میں اپنے چچا ابو طالب کی حمایت میں رہے جو قبیلہ بنو حاشم کے سردار تھے۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قبائلی روایت کے مطابق ابو لہب قبیلہ بنو حاشم کا سردار مقرر ہوا۔ اس نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اب آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے قبیلے کی حمایت حاصل کر کے اپنا دعوتی کام جاری رکھیں۔ اس غرض کے تحت آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف مکے کے جنوب مشرق میں 65 میل کے فاصلے پر ایک سرز سبز و شاداب بستی تھی۔ وہاں آپ کے بعض رشتہ دار تھے، چنانچہ آپ اپنے خادم زید بن حارثہ کو لے کر طائف پہنچے۔ اس وقت وہاں کی آبادی میں 3 ممتاز سردار تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ آپ ان 3 سے ملے، مگر ہر ایک نے آپ کا ساتھ دینے یا آپ کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، خدا نے اگر تم کو رسول بنایا ہو تو میں کعبے کا پردہ پھاڑ ڈالوں۔ دوسرے نے کہا، خدا کو کیا تمہارے سوا کوئی نہ ملا تھا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتا؟ تیسرے نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تم رسول ہو تو تمہارا جواب دینا گستاخی ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ بحوالہ سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر واپس ہوئے، مگر ان لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ بخشا۔ انہوں نے بستی کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ گالیوں اور پتھروں سے آپ کا پیچھا کرتے رہے۔ آپ کے خادم زید بن حارثہ نے اپنے کمل سے آپ کو آڑ میں لینے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ بستی سے کچھ دور جا کر عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا انگور کا باغ تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور آپ نے اس باغ میں پناہ لی۔ آپ زخموں سے چور تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ خدایا میری مدد فرما، مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں مشرک تھے، مگر جب انہوں نے آپ کا حال دیکھا تو ان کو آپ کے اوپر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس سے کہا کہ ان انگوروں کے کچھ خوشے لو اور ان کو ایک برتن میں رکھ کر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس میں سے کھاؤ۔ عداس نے ایسا ہی کیا۔ وہ انگور لے کر آیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بسم اللہ کہا اور پھر کھایا۔ عداس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ جو آپ نے کہا اس ملک کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عداس، تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور میں نینوا یعنی عراق کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مرد صالح یونس بن متا کے شہر کا۔ عدناس نے کہا، آپ کو کیسے معلوم کہ یونس بن متا کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ ذاک اخی کان نبیا و انا نبی۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا۔ عتبہ بن شیبہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو اس شخص نے تمہارے غلام کو خراب کر دیا۔ عداس جب لوٹ کر آیا تو انہوں نے اس سے کہا، عداس تمہارا برا ہو، تم کو کیا ہوا کہ تم اس کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگے؟ عداس نے کہا، اے میرے آقا، زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس آدمی نے مجھ کو ایسی بات بتائی جس کو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ دونوں نے کہا، اے عداس تمہارا برا ہو، وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 30۔ خدا کے رسول کو ایک ہی سفر میں مختلف لوگوں سے 3 الگ الگ قسم کے سلوک کا تجربہ ہوا۔ ایک نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے، دوسرے نے آپ کی ضیافت کی، تیسرے نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ سبق کہ اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں۔ یہاں اگر چٹیل میدان ہیں تو وہیں سائے دار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں سے اگر برے سلوک کا تجربہ ہو تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اگر خود سچائی پر قائم رہے، وہ اپنے دل کو منفی جذبات سے بچائے، تو ضرور اس کو خدا کی مدد حاصل ہوگی۔ ایک قسم کے لوگ اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے تو کچھ دوسرے لوگوں کے دل اس کے لیے نرم کر دیے جائیں گے۔